بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإطرتي أهل بيتي. صلوات على محمد. برادران اسلامی، عزیزان ایمانی، جو سلسلہ گفتگو چار روز سے جاری تھا، اب وہ سلسلہ آج اختتام کو پہنچ رہا ہے. گفتگو ہو چکی ہے، پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کرتے ہوئے ان پانچ روزوں کا خلاصہ ہے. خلاصہ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید مسلسل تلاوت کی جانے والی کتاب کا نام ہے، اور قرآن زندگی کی کتاب ہے. قرآن حیات انسانی کا منشور ہے، اور ضابطۂ حیات بشری کا بہترین اسلوب ہے. قرآن مجید نے جس طرح سے تمام حیات کا خلاصہ کیا ہے، اسی طرح سے اگر اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اس کتاب کی پیروی کرنا ہے، تو جو نمونہ ہمارے سامنے ہیں، ان بہترین نمونوں میں سے کہ جسے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، وہ نبی اور آل نبی کی ذوات مقدسہ ہیں. نبی اور آل نبی، جس طرح نبی آل نبی جدا نہیں ہیں، اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت بھی جدا نہیں ہیں. قرآن اور اہل بیت بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. جس طرح سے قرآن مجید دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ذکر کرو ہمارے بندوں کا، قرآن مجید کہتا ہے وذکر عبادنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، صبر ایوب کا ذکر کرو، یعقوب کا ذکر کرو، یونس کا ذکر کرو. جو خدا یہ کہتا ہے کہ وہ ابراہیم کو فراموش مت کرو، آل ابراہیم کو فراموش مت کرو، جو خدا یہ کہتا ہے کہ ایوب کا ذکر کرو، جو خدا یہ کہتا ہے یعقوب کا ذکر کرو، کیا وہ خدا یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کو یاد رکھو؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ آل مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی سنت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ سنت ہے کہ فذکرونی اذکرکم، کہ تم ہمارا ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے. تو جو کوئی بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا. امت فراموش کر سکتی ہے، لیکن اللہ فراموش نہیں کر سکتا. اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو جو کوئی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب جو کوئی عمل دنیا کے لیے کرے گا، دنیا چونکہ فنا ہو جانے والی شے ہے، لہذا ہر وہ عمل جو دنیا سے وابستہ ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، جو دنیا کی خاطر کیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ختم ہو جانے والی شے ہے۔ تو جو شے فنا سے رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اور جو بقا سے اپنا رشتہ جوڑ لیتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو دنیا نے اپنا رشتہ فنا سے جوڑ کر فنا کے دہانے پہ پہنچ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ ایک لا محدود ہستی ہے، دنیا ایک محدود شے ہے۔ محدود سے رشتہ شخصیت کو محدود کر دیتا ہے، اور لا محدود سے رشتہ شخصیت کو ابدی اور سرمدی بنا دیا کرتا ہے۔ تو اب قرآن مجید کا یہ فلسفہ، قرآن مجید کی یہ حکمت، اور قرآن مجید کا یہ اعلان، اور قرآن مجید کی یہ سنت کہ وہ اپنے اولیاء کو فراموش نہیں کرتا، اپنے چاہنے والوں کو فراموش، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ فراموش ہونے والے نہیں ہیں، ان کا ذکر اللہ باقی رکھتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے ابراہیم کو باقی رکھا۔ جناب موسیٰ نے اللہ کے لیے محنت کی، اللہ نے ان کی کاوشوں کو قبول کر لیا اور انہیں رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو تھوڑا بہت بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ کسی کا ذرہ برابر کا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو اس جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، پھر وہ کوئی شے جو ہے وہ اپنے لیے اٹھا کے نہیں رکھتے، ہر شے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو چیز ہمارے پاس رہے گی وہ فنا ہو جائے گی، جو اس کے یہاں چلی جائے گی وہ باقی رہ جائے گی۔ جو یہ یقین رکھنے والوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا اور اللہ نے ان کو یاد رکھا، تو اس کی وجہ یہی ہے عزیزان گرامی۔ یہ سنت انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، آدم علیہ السلام سے یہی سنت جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ قرآن مجید نے ہر نبی کی مدح کی ہے، ہر نبی کی تعریف کی ہے، ہر نبی کی تمجید کی ہے، اور ان کی زندگی کو سراہا ہے، ان کے اعمال کو سراہا ہے، ان کے کردار کو سراہا ہے، اور اس کا اکرام کیا ہے، اس کی تمجید کی ہے، اور کہا ہے کہ آپ بھی ان کا احترام کریں، آپ لوگ بھی انہیں یاد رکھیں۔ اے بندگان خدا، میرے بندے ابراہیم کو فراموش نہ کرنا۔ نہ یہ کہ خود خدا فراموش نہیں کرتا ہے، بندوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ تم بھی فراموش نہ کرنا، خلیل کی زحمتوں کو فراموش نہ کرنا۔ آج جو عید منائی جاتی ہے مسلمانوں کی، ہاں وہ کیا ہے، یاد خلیل کو زندہ رکھنا ہے نا، یاد خلیل کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا کہ امت احسان فراموش بن جائے، یہ ایک تربیت ہے، یہ امت کی تربیت ہے کہ امت احسان فراموش نہ بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہو کر، خالق ہو کر بندوں کی کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ تو تمہارا بھی فریضہ ہے کہ تم ہماری بنائی ہوئی یادگار کو زندہ رکھو، کہ احسان فراموش مت بنو۔ یہی انبیاء کی کوششیں کاوشیں آگے بڑھیں۔ چنانچہ امام حسین ان ذوات مقدسہ میں سے ایک ہے جنہوں نے انبیاء کی زحمتوں کو یاد رکھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو کارنامہ ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ اس مرتبے تک اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے انبیاء کے کارناموں کو یاد رکھا، ان کو معلوم تھا کہ ایوب کا صبر کیا ہے، انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم کی قربانی کی عظمت کیا ہے، انہیں معلوم تھا کہ یونس کی محنتیں اور کاوشیں کیا تھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے درد کا احساس تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کرب کا احساس تھا، انبیاء کی زحمتوں کا احساس تھا امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح سے انبیاء کی یاد کو زندہ رکھا جیسا کہ قرآن مجید نے زندہ رکھا ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح سے صفحات میں زندہ رکھا ہے، امام حسین نے اپنے عمل میں انبیاء کے کردار کو زندہ رکھا ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے سبات و عزم ہے، دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے صبر ایوب کو یاد دلایا ہے، صبر یعقوب کو یاد دلایا ہے، انبیاء کی زحمتوں کو یاد دلایا ہے۔ امام حسین کبھی آدم کی شکل میں نظر آتے ہیں کربلا میں، کبھی نوح کی صورت میں نظر آتے ہیں کربلا میں، کبھی خلیل بن کے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کلیم بن کے دکھائی دیتے ہیں، کبھی مسیح بن کے دکھائی دیتے ہیں، انبیاء کی صورتیں امام حسین کی صورت میں نظر آتی ہیں، کردار حسینی میں انبیاء کا کردار نظر آتا ہے، تمام انبیاء کا کردار ایک مجموعے میں نظر آتا ہے، ایک ذات میں نظر آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان انبیاء کی زحمتوں کو فراموش نہیں کرتا ہے اور اسے یادگار بنانا چاہتا ہے، اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے قرآن حسین کی طرف بلا رہا ہے، اس طرح سے حسین بھی قرآن کی طرف بلا رہے ہیں۔ حسین قرآن قرآن کرتے ہیں، قرآن حسین حسین کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی بات سنیں گے تو قرآن کہتا ہے میرے بندے کو یاد رکھو، میرے حسین کو یاد رکھو، اس کی قربانیوں کو یاد رکھو، اس کے تذکرے کو یاد رکھو، جنہوں نے بھی ہمارے لیے ہماری راہ میں جانے دی ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں، وہ ہماری بارگاہ میں ہیں۔ تو یعنی اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حسین کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں حسین کو یاد رکھنا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم قرآن کو فراموش مت کرو۔ اب جو لوگ امام حسین کی بات سننا چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کی بات سنتے ہیں وہ حسین حسین کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے، قرآن مجید کی جو لوگ بات سنتے ہیں، اولیاء کا ذکر کون باقی رکھتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ کون کرتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ، آل نبی کا ذکر، آل مصطفیٰ کا ذکر، آل عمران کا ذکر، آل ابراہیم کا ذکر، یہ زندہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے کہ آل ابراہیم کو زندہ رکھو، ان کی یاد کو زندہ رکھو؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کربلا کو یاد رکھو، کربلا کے واقعات کو یاد رکھو، ہمارے بندوں کے ذکر کو یاد رکھو، یاد رکھو ان کارناموں کو، بھلا مت دو ان قربانیوں کو، اس لیے کہ یہ قربانیاں بھلا دی جائیں گی تو پھر اسلام کے لیے وہ جذبہ اور حمیت ختم ہو جائے گی، حرارت ایمانی ختم ہو جائے گی۔ وہ حرارت ایمانی، دیکھیے اللہ نماز پڑھوانا چاہتا ہے لیکن زور اور زبردستی سے نہیں، وہ اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، قرآن نافذ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے قرآن تلاوت کی کتاب ہے یا نہیں ہے، قرآن فہم کی کتاب ہے یا نہیں ہے، قرآن جو ہے عمل کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نہیں چاہتا کہ تلاوت بزور طاقت ہو، قرآن نہیں چاہتا کہ فہم قرآن بزور طاقت ہو۔ اللہ سبحانہ اپنی کتاب طاقت کے زور پہ نہیں، قوت کے زور پہ نہیں پڑھوانا چاہتا، طاقت کے زور پہ نہیں پڑھوانا چاہتا، فہم قرآن کے لیے انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ تمہارے اوپر جو ہے طاقت کو مسلط کر دوں کہ تم زبردستی قرآن پڑھو، زبردستی قرآن فہمی حاصل کرو یا قرآن مجید پر عمل کرو، یہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے قرآن مجید کی حکمت کہ کوئی بھی عمل جو قرآن مجید پر کیا جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے کیا جائے، محبت سے کیا جائے، جو عمل بھی ہو محبت کے ساتھ ہو. محبت والے عمل میں، کراہت والے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کراہت سے کیا جانے والا عمل قابل قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے. جو عمل محبت سے کیا جاتا ہے وہی تحفہ محبت قبول کیا جاتا ہے، نفرت سے دیا جانے والا تحفہ رد کر دیا جاتا ہے. کراہت سے دیا جانے والا تحفہ رد کر دیا جاتا ہے. آپ کسی کی مدد کراہت کے ساتھ کریں، زبردستی کے ساتھ کریں، نفرت کے ساتھ کریں، تو اسے کوئی غیرت دار انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے رد کر دیا جاتا ہے. وہی عمل قبول کیا جاتا ہے کہ جو محبت کے ساتھ ہو، جو الفت کے ساتھ ہو، انس کے ساتھ ہو. جب یہ بات ہے تو قرآن مجید چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو لیکن محبت کے ساتھ، تم قرآن فہمی حاصل کرو لیکن زبردستی سے نہیں، محبت کے ساتھ. ایسے پڑھو جیسے حسین پڑھ رہے تھے. امام حسین نے کسی پر زبردستی نہیں کی کہ تم آگے خون کا نذرانہ پیش کرو، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، اپنا سر پیش کرو. امام حسین نے کبھی نہیں کہا. بیعت اٹھا لیا حسین ابن علی نے، کہا نماز پڑھنا ہے تو اپنی محبت سے پڑھو، قرآن پر عمل کرنا ہے تو محبت کے ساتھ کرو، دین پر عمل کرنا ہے تو محبت کے ساتھ کرو. امام حسین کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو لیکن طاقت سے نہیں کہہ رہے، زبردستی نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن کون ہے جو حسین کی بات سننے والا ہے؟ کون ہے جو حسین کی بات سننے والا ہے؟ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کیا پسند؟ کیا کسی کو نہیں معلوم کہ حسین کیا پسند کرتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا ہے؟ جتنے لوگ حسین حسین کہتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم حسین کی پسند کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا ہے حسین کیا چاہتے ہیں، حسین کس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں کس حالت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیا نہیں معلوم ہے؟ امام حسین کی روایات کیا کہتی ہیں کیا کسی کو نہیں پتا ہے؟ کیا کسی کو نہیں معلوم ہے کہ امام حسین کے ارشادات کیا ہیں؟ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ امام باخر کیا کہتے ہیں، امام حسین کیا کہتے ہیں، امام علی نے کیا کہا، اللہ اللہ بالقرآن، قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، قرآن مسلسل پڑھنے والی کتاب، ہر نماز کے بعد قرآن پڑھو. قرآن سے بڑی تعقیبات کیا ہے؟ سو چیزیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، سب پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، ہے نا. اب آپ دیکھیے، اب ایسا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی مرثیے کے بارے میں بول رہے ہیں، نوحے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مگر کوئی چیز کیا قرآن کی جگہ لے لے گی؟ قرآن چھوڑ کے آپ مرثیہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ثواب ملے گا؟ سب سے یعنی قرآن کیا مرثیہ نہیں ہے امام حسین کا؟ قرآن میں مرثیہ نہیں ہے، قرآن میں قصیدہ نہیں ہے؟ قرآن قصیدہ پڑھنا ہے نا اہل بیت کا. وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور پورا سورہ دہر آپ پڑھتے چلے جائیے. مدح اہل بیت نہیں تو اور کیا ہو رہی ہے؟ لیکن کوئی سننے والے کان چاہیے، سننے والے کان چاہیے. تو جو مدح قرآن نے کیا ہے وہ مدح کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن پڑھنے کا حکم امام حسین نے دیا ہے. وہ روایت میں نے کل مکمل نہیں پڑھی آپ کے سامنے، کہ بڑی کتنی اچھی روایت ہے کہ جو کوئی روزانہ 10 حدیثیں پڑھے، 10 آیتیں پڑھے قرآن مجید کی، تو لم یکتب من الغافلین، تو اس کا نام غافلین کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا ہے. ومن قرأ 50 آیا، اور جو 50 آیتیں پڑھتا ہے، کتب من الذاکرین، اس کا نام جو ہے وہ ذاکرین میں لکھا جاتا ہے. ومن قرأ 100 آیا، اور جو 100 آیتیں پڑھے گا اس کا نام لکھا جائے گا کتب من القانتین، شب زندہ داروں میں اس کا نام لکھا جائے گا، قانتین میں اس کا نام، اطاعت گزاروں میں اس کا نام، عبادت گزاروں میں اس کا نام لکھا جائے گا. ومن قرأ 200، جو 200 آیتیں پڑھے گا، کتب من الخاشعین، اس کا نام خاشعین میں لکھا جائے گا. اور وہ طلاق میاں, اور جو دن میں 300 آیتیں پڑھے گا اس کا نام کتب من الفائزین, اس کا نام کامیاب ہونے والوں میں لکھا جائے گا. ومن قرا 500, اور جو 500 حدیثیں پڑھے گا کتب من المجتہدین, اس کا نام مجتہدین میں لکھا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. یہ آیتوں کے متعلق ہے. حدیث کے متعلق تو آپ سن چکے ہیں, مسلسل احادیث ہے کہ نبی کریم اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے. من حفظ من امتی 40 حدیثا, جو میری امت میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کرے گا وہ قیامت کے دن بعث من وہ اٹھایا جائے گا فقیہوں میں سے, وہ فقی بنا کے اٹھایا جائے گا, وہ مجتہد بنا کے اٹھایا جائے گا جو 40 حدیثیں ہماری حفظ کر لے. 40 مجلسوں میں انسان جاتا ہے مگر 4 حدیثیں بھی یاد نہیں ہو پاتی. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ممبر پہ احادیث نبوی بیان کرنا ختم ہو کر دیا گیا. احادیث نبوی نہیں بیان کیے جا رہے ہیں, احادیث ائمہ علیہ السلام نہیں بیان کیے جا رہے ہیں. ائمہ علیہ السلام کے احادیث میں خود وہ کشش ہے, وہ اس بیان میں خود اتنی جاذبیت ہے, پھر کوئی اور جاذبیت کی ضرورت نہیں ہے, پھر اور کوئی کشش پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب آپ اندازہ لگائیے, ماہ محرم کون سا مہینہ ہے؟ حسین ابن علی کا مہینہ ہے نا. اور حسین ابن علی کہتے ہیں, حسین کیا کہتے ہیں, میں نے ابھی کہا حسین کیا کہتے ہیں, قرآن پڑھو. حسین کہتے ہیں قرآن پڑھو. تو اگر کوئی اس مہینے میں امام حسین کی بات سننا چاہتا ہے تو ماہ محرم کو ماہ قرآن بنا دینا چاہیے اسے, اسے ہر جگہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, کیونکہ نیزے سے سر جہاں جہاں سے بھی گزر رہا تھا قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا. تو لہذا اب جہاں جہاں سے بھی جلوس گزرے, جہاں جہاں سے بھی مجلس ہو, وہاں وہاں سے قرآن کی آواز سنائی دے. تو معلوم ہو کہ جہاں سے حسین کی مجلس حسین کی آواز کی شناخت قرآن بن جائے, کہ جہاں سے قرآن کی آواز آئے سمجھو وہاں سے سر حسین گزر رہا ہے, وہاں ذکر حسین ہو رہا ہے, وہاں مجلس حسین ہو رہے, یہاں سے آواز آ رہی ہے تلاوت قرآن کی, تو بھاگو وہیں پر مجلس حسین ہو رہی ہوگی. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں پر حسین کا ذکر ہے. اس جہاں جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے سمجھو وہاں وہاں پر حسین ہے. حسین کہاں ہوں گے؟ جہاں قرآن ہوگا. حسین کہاں ہوں گے؟ جہاں عبادتیں ہوں گی. حسین کہاں ہوں گے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ روز تلاوت قرآن کرنے والے ماہ محرم میں قرآن نہیں پڑھتے. میں کسی کی بات نہیں, اپنی بات کر رہا ہوں, تو یہ نہ کہیں کہ بھائی وہ ہم پر اعتراض کیا جا رہا ہے. کسی پر اعتراض نہیں, خود اپنے اوپر ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم سال بھر قرآن پڑھنے والے محرم میں قرآن بند کر دیتے ہیں, اور دنیا محرم ہی میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنا جائے, یہ کیا کر رہے ہیں سنا جائے. تو جب بھی کان لگا کے دنیا سنتی ہے اس کے کانوں میں قرآن کی آیتیں نہیں آتی ہیں, تو پھر دنیا فیصلہ کیسے کرے کہ یہ حسین ابن علی کی مجلس سے آواز آ رہی ہے یا کسی اور جگہ سے آواز آ رہی ہے. اب آپ بتائیے کیسے دنیا سمجھ سکے گی یہ کہ قرآن والے ہیں. تو قرآن ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے نا. امام حسین, میں سوال یہی کرتا آیا ہوں کہ آخر امام حسین کی بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ سب کی بات سنتے ہیں, حسین کی بات نہیں سنتے. کیا امام حسین اس لائق نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کی بات سنی جائے؟ کیا حسین تمہارے امام نہیں ہے؟ کیا حسین تمہارے امام نہیں ہے؟ کیا ان کی بات اس لائق نہیں ہے کہ ان کی بات پر کان دھرا جائے؟ جبکہ حسین مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مسلسل کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. اور جس وقت جنگ ہونے والی تھی امام حسین نے کہا ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. دشمن نے کہا کس بات کی مہلت چاہیے؟ کہا ہمیں عبادتیں کرنا ہے. تو کہا تم تو رات بھر عبادتیں کرتے ہو, تم تو ہر روز عبادتیں کرتے ہو, اب کون سی عبادت کی مہلت چاہیے؟ پھر بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عبادتوں کی عبادتیں چاہیے, ابھی عبادتوں کے لیے جو ہے ہمیں وقت چاہیے. اب عجیب بات ہے, امام حسین کو عبادت سے کیسا لگاؤ ہے؟ اگر یہ عبادت سے لگاؤ نہ ہوتا تو عبادتوں کو بچانے کے لیے حسین میدان میں نہ آتے. یہ امام حسین کی جدوجہد آخر کس لیے ہے, کس کو بچانے کے لیے ہے؟ سب کہتے ہیں کہ امام حسین اذانوں کو بچانے کے لیے گئے, تو پھر آپ خود اذانوں کو مٹا رہے ہیں نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام حسین اذان کو بچانے کے لیے گئے تھے, پھر آپ خود اذان نہیں دیتے نا, پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ امام حسین سے دوستی ہے یا امام حسین سے دشمنی ہے؟ اس کا فیصلہ خود آپ کو کرنا ہوگا, امتوں کو کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم ادھر جا رہے ہیں جدھر حسین لے جا رہے ہیں, یا ہم ادھر جا رہے ہیں جدھر مخالفین حسین لے جانا چاہتے ہیں؟ دشمنان حسین کیا چاہتے تھے اور حسین کیا چاہتے تھے, ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, یاد رکھیے, اگر کربلا نہ ہوتی تو عبادتوں میں لطف نہ آتا, اگر کربلا نہ ہوتی تو گرم ریتی پر سجدہ کرنے کا مزہ نہ آتا, بھوک میں لطف نہ آتا, روزوں میں لذت نہ حاصل ہو. دنیا روزہ رہتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ روزہ رہتی ہے. روزے کے اندر کیونکہ کربلا پیش نظر نہیں ہے, لہذا روزوں میں لذت نہیں ملتی. عبادت کرتے ہیں لیکن عبادتوں میں مزہ نہیں ہے, جہاد کرتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ, حج کرتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ, زکات دیتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ, خمس دیتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ, جہاد کرتے ہیں مگر کراہت کے ساتھ. کربلا نے آ کے بتایا کہ عبادتوں کی لذت کیا ہے, مناجات کی لذت کیا ہے, دعاؤں کی لذت کیا ہے, عبادت کا مزہ کیا ہے. یہ کربلا نے بتایا کہ شریعت میں ایک ایسی لذت پیدا کر دی کربلا والوں نے کہ اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کرو, نفرت کے ساتھ نہیں. نماز کو دیکھو تو لپٹ جاؤ, نماز کو چھوڑو مت. نانا تو ہر روز نظر آتے تھے لیکن جب سجدے میں نانا نظر آئے تو حسین لپٹ گئے. بتایا کہ حسین کو سجدوں سے محبت ہے, تم سجدہ کرو گے تو حسین تمہارے ساتھ نظر آئیں گے. جو سجدہ کرے گا اس سے حسین آ کر لپٹ جائیں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا عزیز ہے, یہ میرا چاہنے. حسین کو تو نماز سے اتنی محبت ہے کہ بچپن میں سجدے سے اترتے ہی نہیں. کہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں معراج چاہیے تو صاحب معراج سے ملحق ہو جاؤ. حسین کہہ رہے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں اگر تمہیں معراج چاہیے تو الصلاۃ معراج المومن, نماز معراج ہے مومن کی, معراج ہے مومن کی, نماز کسوٹی ہے تمہارے ایمان کی. جب جب پیٹ میں غلاظت جائے گی نماز دو بھر ہو جائے گی, جب جب گناہ بڑھیں گے یہ نماز کسوٹی بن جائے گی, اور جیسے جیسے تمہارا ایمان ہلکا ہوتا جائے گا نماز تمہارے لیے ہلکی ہوتی جائے گی, نماز آسان ہو جائے گی, نماز کسوٹی ہے تمہارے اعمال کی. اگر نماز کے لیے جی نہیں چاہتا تو سمجھو ایمان تمہارا جو ہے وزنی ہو چکا ہے. یعنی غلیظ عربی میں کہتے ہیں ایک جس چیز میں کنجال آ جاتی ہے, جس چیز میں غلاظت آ جاتی ہے. ایمان میں جب کچرا آ جاتا ہے تب نماز مشکل ہو جاتی ہے, اور جب ایمان شفاف ہو جاتا ہے تو نماز آسان ہو جاتی ہے. تو یہ نمازوں سے محبت امام حسین علیہ السلام کو ہے, اور سجدے سے محبت امام حسین علیہ السلام کو, بچپن سے سجدے سے محبت ہے. اسی طرح جب یہی سجدوں سے محبت آگے بڑھی تو سر سجدے میں کاٹ لیا گیا لیکن سر سجدے سے اٹھایا نہ گیا, کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف, تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, یہ حسین ابن علی کی ذات ہے. بس گفتگو کو تمام کیا کہ ایک طرف آپ دیکھیں گے عزیزان گرامی قرآن حسین کی طرف بلا رہا ہے, دوسری طرف حسین قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. قرآن کی بات سن کے تو آپ حسین حسین کر رہے ہیں لیکن حسین کی بات سن کے آپ قرآن قرآن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حسین ابن علی کی یاد تازہ کرتا ہے اور حسین قرآن کی یاد تازہ کرتے ہیں. یہی تو مفہوم ہے کہ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا, نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے, نہ حسین قرآن سے جدا ہوتے ہیں, نہ قرآن حسین سے جدا ہوتے ہیں. دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں جسے دنیا جدا کر سکے. جسے دنیا جدا کر سکے. آپ کو قرآن بھیج رہا ہے حسین کی طرف. اگر آپ حسین کی طرف جا رہے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ حسین کی طرف گئے؟ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ قرآن والا حسین ہے. قرآن والی حسین کی طرف اگر آپ پہنچ گئے تو کیسے پتا چلے گا؟ پتا ایسے چلے گا کہ اگر وہاں پہنچ کر آپ پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ جس کی طرف سے بلایا گیا ہے اسی کی تلاوت ہو رہی ہے, اسی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے حکم پر آپ گئے. آپ امام حسین کا ذکر کس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے اس لیے حسین حسین کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ حسین کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی آپ کی دل کی خواہش کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہ تو غیر مسلمان بھی حسین حسین کرتا ہے. حسینی برہمن بھی ہیں, ہے نا, برہمن بھی ہیں حسین حسین کرنے والے, ہندو بھی ہیں حسین حسین کہنے والے, مندروں میں بھی آوازیں حسین حسین آتی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمان حسین حسین کہتے ہیں اور آپ حسین حسین کہتے ہیں, دونوں میں فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے, دونوں میں فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ خدا کے کہنے پہ حسین کہہ رہے ہیں, قرآن کے کہنے پہ حسین کہہ رہے ہیں, یا اپنی منمانی خواہش سے حسین کہہ رہے ہیں. اگر قرآن کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں تو پھر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں, اللہ کے کہنے پہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں نا, تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اگر آپ حکم قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اگر آپ اللہ کے حکم پر کو سن رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اگر آپ اللہ کی بات سن کر حسین حسین کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. اگر آپ قرآن کی بات سن کے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ حکم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کی اپنی خواہش ہے بس. جیسا مثال کے طور پر ایک جگہ پہ جوش نے لکھا کہ میں جو امام حسین کا ذکر کرتا ہوں وہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں, اس لیے مجھے یہ تین لوگ بہت پسند ہیں, رسول اللہ, حضرت علی اور امام حسین, ان تین لوگوں کو میں بہت چاہتا ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ میں مسلمان ہوں بلکہ مجھے اچھے لگتے ہیں یہ لوگ, ان کا کردار اچھا لگتا ہے بس, اس وجہ سے, نہ یہ کہ اللہ کے کہنے پہ, نہ یہ کہ رسول کے کہنے پہ, نہ یہ کہ قرآن کے کہنے پر. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ جو حسین حسین کر رہے ہیں وہ قرآن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں, رسول اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں, یا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ اگر قرآن کے حکم پر کر رہے ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کل شادیوں میں پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے کہ لڑکی کو قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اب کوئی کسی کو ضرورت ہی نہیں رہ گئی, کسی کو اب قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی, کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے, سوم و سلاد کی پابند ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ نہ اب کوئی سوم کی اہمیت باقی رہی, نہ سلاد کی اہمیت باقی رہی, نہ قرآن کی اہمیت. معاشرہ نمازوں سے بھی دور ہو گیا, روزوں سے بھی دور ہو گیا, اور جو ہے وہ قرآن سے بھی دور ہو گیا. تو جو معاشرہ قرآن سے دور ہوتا ہے کیا وہ حسین سے نزدیک کب تک رہ سکتا ہے؟ بے ایمانی کی بنیاد پر کب تک آپ حسین حسین کرتے رہیں گے؟ ایمان کی بنیاد باقی رہنے والی ہے. یہ جو بے ایمان پکار رہے ہیں, یہ آج پکاریں گے کل نہیں پکاریں گے, جب تک ملے گا پکاریں گے, نہیں ملے گا تو پکارنا بند کر دیں گے. اس لیے کہ یہ غرض و غایت سے پکار رہے ہیں, ان کی کوئی علت نہیں ہے. ان پر صدام مسلط ہو جائے تو چھوڑ دیں گے, ظالم مسلط ہو جائے گا تو چھوڑ دیں گے. یہ جو ہے موسم کے اوپر ہے کہ لا ننسا حسینہ, لا ننسا حسینہ, ہم حسین کو نہیں بھولیں گے. یعنی ایک زمانے میں تم بھول گئے تھے حسین کو, حسین کو تم تلواروں میں چھوڑ کے تنہا بھاگ گئے تھے, تم تیروں میں روضہ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہم دیکھ رہے تھے تیر آ کے روضہ حسین پہ لگ رہا تھا, کوئی نہیں تھا روکنے والا اپنے سینے پر, کہاں چلے گئے تھے حسین کے چاہنے والے اس زمانے میں. سوال یہی ہے نا، سوال یہی ہے عزیزان گرامی، مانو حسین کو مگر ایمان کے ساتھ، مانو حسین کو مگر قرآن کے ساتھ، مانو حسین کو دین کی بنیاد پر، مانو حسین کو مگر اسلام کی بنیاد پر، مانو حسین کو اس وجہ سے مانو کہ یہ اس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کو ماننے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، ان کو ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے، یعنی مانو معرفت کے ساتھ مانو، بے معرفتی کا ماننا مت مانو، بے معرفتی سے مت مانو، بے معرفتی سے ماننے والے آج مان رہے ہیں کل نہیں مانیں گے، مجلس میں آؤ تو آج پوچھ رہے ہیں، بے غیرتی دیکھیے کتنی زیادہ ہے، کیا بانٹ رہے ہیں، بے غیرتی ہے نا یہ، کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے، یعنی آپ کو ہم کہہ رہے ہیں یعنی شرم تک نہیں آتی، مجلس میں آئیے تو کہتے ہیں کیا بانٹ رہے ہیں، یعنی بانٹنے پر آتے ہیں مجلس میں نہیں آتے، یعنی مطلب نہیں بانٹیں گے تو نہیں آئیں گے، یعنی اب تم کو بھی بلانے کے لیے بانٹنا پڑے گا، یہ نوبت آ گئی، حسین اتنے غریب ہو گئے، حسین اتنے غریب ہو گئے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی حسین اتنے غریب ہو گئے کہ ان کا ذکر سننے کے لیے بغیر تبرک کے کوئی آنا نہیں چاہتے، تو یہ تبرک والے شیعہ کب تک شیعہ رہیں گے، جب تک تبرک بڑھتے رہے گا شیعہ رہیں گے، جب تبرک بننا بند ہو جائے گا تو معلوم ہوا کوئی نہیں ہے مجلس میں، کوئی نہیں ہے ذکر میں، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ تبرک کے لیے آتے ہیں، اس لیے تبرک کی عادت مت ڈالیے مجلس میں، یہ ان کے لیے ہے جو آنا نہیں چاہتے، جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو نہیں آنا چاہتے کم سے کم اس بہانے تو آ جائیے ذکر حسین، ذکر مظلوم سننے کے لیے، غریبوں کا ذکر سننے کے لیے، یتیموں کی فریادوں کو سننے کے لیے، بیواؤں کی فریادوں کو سننے کے لیے، کم سے کم آ جاؤ، آ کے سنو تو صحیح غریب پہ کیا گزری کربلا میں، غریب پر کیا آؤ آؤ کم سے کم آ کر جو ہے اس پانی کے بہانے آ جاؤ، اس کھانے کے بہانے آ جاؤ اور سنو کہ کیا گزر گئی کربلا میں، کیا واقعات گزرے، یہ ائمہ بلاتے تھے سنانے کے لیے اور کہتے تھے آؤ کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہ لوگ جو امام حسین کو جانتے نہ تھے، جو پہچانتے نہ تھے، جن کو معرفت نہ تھی، ان کو بلایا جاتا تھا کہ غریبوں کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ سنو کہ واقعات کربلا کیا ہے، کیسے گزری حسین پر، قرآن کے ماننے والوں کو کیا ہوا، کیا کیسے حالات ان پر گزری، خدا کو ماننے کے نتیجے نتیجے میں کیا ہوا، دین کو ماننے کے نتیجے میں کیا ہوا، دین والوں نے ان کو بے دین کہا، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، دین والوں نے انہیں بے دین کہا، امت رسول نے اسلام پر عمل کرنے کے جرم میں انہیں قتل کر دیا، کہ آپ کیا یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ اس لیے بھی مخالف ہو سکتے ہیں کہ آپ 50 سال نہیں گزرے تھے، آج 1400 برس کے بعد تو کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ اسلام کو ماننے کے جرم میں مسلمان قتل کر سکتے ہیں، 50 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے خود سنت پر عمل کرنے والے پر حملے کیے اور یہ کہہ کے حملے کیے کہ یہ اسلام کا باغی ہے، یہ وقت کے خلیفہ کو نہیں مانتا، یہ وقت کے نعوذ باللہ امیر المومنین کو نہیں مانتا، وقت کے امیر المومنین کا مخالف ہے، اس یہ بتایا گیا کہ یہ باغی ہے، یہ حکومت اسلامیہ کا دشمن ہے، اس نے حکومت اسلامیہ کو تختہ الٹنے کی ٹھان لی ہے، لہذا سب مل کے دوڑو اور سب مل کے چلو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کے آئے، اس لیے کہ ایک باغی ہے جس کو ختم کرنا ہے، ایک باغی ہے جس کو قتل کرنا ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان آئے تھے تو کس طرح، ایک آدمی کو بہکایا جا سکتا ہے، دو آدمیوں کو بہکایا جا سکتا ہے، لیکن ہزاروں کے لشکر کو کیا کہہ کے لایا گیا تھا، کیا سب کو جو ہے منصب کی لالچ دے کے لایا گیا تھا، سب کو حکومت کی لالچ دے کے لایا گیا تھا، سوال یہ ہے کہ امام حسین کو بچانے کے لیے 72 سے زیادہ نہ جمع ہوئے اور امام حسین کو شہید کرنے کے لیے 30,000 سے زیادہ کا لشکر جمع ہو گیا، تو 30,000 کا لشکر اس میں کافر نہیں تھے، 30,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، تو تعجب کی بات یہی ہے عزیزان گرامی، جب دنیا قرآن سے بے شعور ہو جاتی ہے، جب دنیا
دین کا شعور جب ختم ہو جاتا ہے، ملت سے جب شعور ختم ہو جاتا ہے، اور غفلت کے پردے جب چھا جاتے ہیں تو فرزند رسول دکھائی نہیں دیتا، امت کو فرزند رسول دکھائی نہیں دیتا، اور علی و فاطمہ کی اولادیں نظر نہیں آتی، انہیں دکھائی نہیں دیتا یہ کون سے چہرے ہیں، یہ کون ہیں جن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبت رسالت فنا ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہے میں اس کا نواسا ہوں۔ یعنی یہ فریاد زبانی نہیں تھی، یعنی امام حسین کا وجود یہ کہہ رہا تھا کیا میں گناہگار ہوں، کیا میں خطاکار ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ بے گناہ کو بھی مسلمان مارتا ہے، کیا بے خطاؤں کو بھی مسلمان دشمن ہو جاتا ہے؟ تو آخر اتنے لوگوں کو کیا سکھا کے لایا گیا تھا؟ وہ کون سا پروپگنڈا تھا؟ وہ کس قسم کی سازشیں تھی؟ وہ کس قسم کی افواہیں تھی جس کی بنیاد پر ان افواہوں کو سن کر مسلمان اسلام کی خاطر آیا تھا؟ یعنی یہ جو پتھر مار رہے تھے یہ اللہ سے اجر کے طلبگار تھے کہ ہم باغی کے خلاف پتھر چلا رہے ہیں۔ سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر دین بچانا ہے تو آؤ، دین کا باغی آیا ہے دین کو مٹانے کے لیے، یہ حکومت اسلامیہ کا تختہ الٹ دینا چاہتا ہے، یہ تمہارے رسول کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتا ہے۔ حسین کہہ رہے تھے میں سیرت رسول بچانے کے لیے آیا ہوں، یہ فاسق و فاجر کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ امام حسین کہہ رہے تھے تم نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ تو شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن شریعت کی فکر کس کو تھی؟ قرآن کی فکر کس کو تھی؟ جیسے آج میں کہوں کہ قرآن مٹایا جا رہا ہے تو کون آنے والا ہے؟ آپ کے بچے پر آفت آئے گی تو سب جمع ہو جائیں گے، سارا خاندان جمع ہو جائے گا، لیکن قرآن کے اوپر جو حرف آتا ہے تو مسلمانوں کی حمیت نہیں جاگتی۔ جب رسول اللہ کا کارٹون بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی حمیت نہیں جاگتی، جب قرآن پر تیر بارانی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی حمیت نہیں جاگتی۔ ان غریبوں کا ساتھ کون دے گا؟ ان یتیموں کا ساتھ کون دے گا؟ اور کون یقین کرے گا کہ اگر یہ دین پر ہے تو ان کے پاس طاقت کہاں ہے؟ دین کے پاس ہے تو ان کے پاس تعداد کہاں ہے؟ ان کے پاس اکثریت کہاں ہے؟ اگر حسین حق پر ہے تو حسین کے ساتھ اکثریت کہاں ہے؟ پوری امت مسلمہ کیوں حسین کے ساتھ نہیں ہے؟ کیوں امت مسلمہ حسین کا ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین حق پر نہیں ہے، حسین حق پر نہیں ہے۔ اگر حسین حق پہ ہوتے تو ساری دنیا ان کے موافق ہوتی، کم سے کم مسلمان تو موافق ہوتے۔ یہ افواہیں پھیلا کر امام حسین کے خلاف اس قدر مجمع جمع کیا جاتا رہا کہ پہلی جو ٹکڑی آئی تھی وہ 6,000 پہ مشتمل تھی، پھر آئی تو پھر 6,000، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے تاریخ کہتی ہے کہ 30,000 کا مجمع جنگل میں جمع ہو گیا، جو آج کل کے 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس زمانے میں آج جتنا 3 کروڑ کا مجمع جمع کرنا مشکل ہے، اتنا ہی 30,000 کا مجمع جمع کرنا کل کے زمانے میں مشکل تھا۔ کل کے زمانے کی بات کر رہا، 1400 برس کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ نہیں ہے۔ 30,000 کا مجمع جمع کر لیا گیا ایک حسین کو شہید کرنے کے لیے، اور کہا کیا گیا؟ یہ مصائب تو پڑھے ہی نہیں جاتے ناظرین۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، رونا اس بات پر تھا۔ امام حسین کو، جناب زینب کو تکلیف کس بات کی تھی؟ کس بات کی تکلیف تھی کہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مارا جا رہا ہے؟ نہیں، تکلیف اس بات کی تھی کہ ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، ہمیں دیندار بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، یہ تکلیف تھی۔ تکلیف اس بات کی تھی کہ کربلا میں شہادت کے بعد جناب زینب کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ زینب آپ اپنے کشتوں پر نمازیں پڑھوا کے دفن کر لیجئے۔ زینب کو شکوہ اس بات کا تھا کہ بھیا کا لاش گاہ میں پڑا ہوا ہے، بھیا عباس کی لاش پر آپ کے کنارے پڑی ہوئی ہے، عباس کے کٹے ہوئے شانے، علی اکبر کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، قاسم کی میت یہاں پڑی ہوئی ہے، آن محمد کے لاش یہاں بڑے ہوئے ہیں۔ زینب کو اجازت نہیں مل رہی ہے کہ زینب اب آپ ان کشتوں کو دفن کر لیجئے، اور زینب اپنی نگاہوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ظالم اپنے مردوں کو دفن کر رہے تھے، مردوں پہ نمازیں جنازہ ہو رہی تھی، جو ہلاک ہلاک ہو گئے تھے، ان پر نمازیں پڑھ پڑھ کے انہیں دفن کیا جا رہا تھا، فرزند فاطمہ پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا۔ تب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کے رخ کر کے کہا، یا مدینہ تجددا، اے میرے لالا کے مدینے، اے نانا، دیکھو آپ کا حسین بڑا ہوا ہے، جس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، اگر یہ مارنے والے آپ کے نمازوں کو مسلمان سمجھتے تو جس طرح اپنے کشتوں پر نمازیں پڑھا کے دفن کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ کے نوازے پہ نماز پڑھا کے دفن کر دیتے، لیکن یہ آپ کے نوازے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نانا، آؤ مدینے سے اپنے نوازے کو دفن کرو۔ زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیا، گلے میں توقع خاردہ، جوان بیٹا کھڑا ہوا، بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پر، کہیں علی اکبر کا لاشا فریاد کر رہا ہے، کہیں آنو محمد کے لاشے فریاد کر رہے ہیں۔ ارے نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے، دفن کیا جانا تو دور کی بات ہے، حکم ہوا کہ لاشوں پر سے گھوڑے دوڑا دیے جا، لاشے پامال ہونے لگے زینب کے سامنے، حسین کا لاشا پامال ہو رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحمان، یا رحیم۔ پروردگار، ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، اور جو زیارات کے مستحقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہند کے سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کی